نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. سورة النور بہت خوبصورت سورت آج ہم شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا, اس پہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس سورت کا جیسے نام ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو بھی نور سے بھر دے اس سورت کے ذریعے, کیونکہ اس میں گھریلو زندگی سے متعلق اور معاشرے میں رہنے سے متعلق یہ سب احکامات ہیں. یہ سورت مجھے اس لیے بھی بہت پیاری ہے کہ لاسٹ بیچ میں میں نے جب یہ سورت پڑھائی تھی تو ہم میں وہاں ہیوسٹن میں تھی اور سبحان اللہ بہت سارے ہمارے جو ساتھی ہیں وہاں کے ماشاء اللہ سورہ نور سے جوائن کرنے والے ہیں. اس وقت مجھے یاد ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ سورہ نور آپ اسٹارٹ تو کر رہی ہیں, یہ نہ ہو کہ یہ لوگ جو نئے نئے ابھی پہلی کلاس ہی لینے والے ہیں یہ نہ ہو کہ سورت سن کے یہ بھاگ جائیں. میں نے کہا تو یہ تو کچھ نہیں ہو سکتا اس کا, تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت دی اور ماشاءاللہ سمجھ لیں کہ ان کا پورا قرآن مکمل ہو رہا ہے اس سورت کے اوپر الحمدللہ. اس لیے یہ سورت مجھے بہت پیاری ہے کہ یہی سورت تھی جس میں وہ پیارے ساتھی ملے تھے الحمدللہ, تو ان کے لیے بالکل تکبیر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی بھی دی, وہ چلتے رہے. انہوں نے میرے سے پوچھا تھا کہ ہم کیا ابھی سٹارٹ کر لیں جبکہ آدھا قرآن ہو چکا ہے یا جب آپ پہلے پارے سے سٹارٹ کریں, تو دیکھیں فائدے میں رہے نا وہ کہ انہوں نے ماشاءاللہ اس وقت سٹارٹ کر لیا اور آج وہ کتنی آگے نکل چکے ہیں. تو سابقون جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ فائدے میں رہیں گے. چلیں جی, سورۃ النور مدنی سورت ہے. اس سورت کا جو نام ہے وہ اس کی آیت نمبر 35 میں آتا ہے, اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا. اور یہ سورت وہ خوبصورت سورت ہے جس کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. یہ انہوں نے خط لکھ کے بھیجا تھا کوفہ والوں کو. اور ان کا ایک اور قول بھی ہے کہ سورہ بقرہ, سورہ نساء, سورہ مائدہ, سورہ حج اور سورہ نور کا علم حاصل کرو کیونکہ ان میں فرائض ہے, ان میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو جاننی ضروری ہیں. اسی طرح جیسے کہ سورہ نساء میں ہم نے عورتوں کے مسائل پڑھے تھے, اسی طرح اس میں بھی عورتوں سے متعلق بعض چیزیں ہیں خاص طور پہ. اور یہ سمجھ لیں کہ سورہ احزاب کی بہن سورت ہے, سسٹر سورت ہے. اس صورت میں کئی احکامات ہوں گے جو وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے, وہی چیزیں وہی ٹاپکس جو وہاں وہ صورت چونکہ پہلے اتری تھی تو اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو یہاں پہ مکمل ہو رہی ہیں, تو اس لیے آپ کافی ایسی چیزیں دیکھیں گے جو گھریلو زندگی سے متعلق ہیں. اور یہ صورت نازل کب ہوئی ہے, جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر منافقین نے ایک ناپاک تہمت لگائی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات میں سورہ نور کی آیات نازل فرمائی تھی. اور پھر اس سے متعلق پھر کئی چیزیں کئی احکامات دیے تھے تاکہ ایسی چیزیں معاشرے میں نہ ہوں. تو یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ غزوہ بنو مستلق سے واپسی کے اوپر حضرت عائشہ پہ یہ تہمت لگی تھی, تو ظاہر ہے اس کے بعد ہی یہ آیات نازل ہوئی ہیں, اس لیے ان کا تقریباً زمانہ نزول 5 یا 6 ہجری بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بعض جگہ پہ شعبان 5 ہجری بھی اس کا شان زمانہ نزول بتایا جاتا ہے. اس سے تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہوگا سیرت میں جو ہم نے واقعات پڑھے ہیں کہ کس طرح سے یہ سورت راستے میں واپسی پہ نازل ہوئی تھی. اور پھر اس میں جو اور احکامات ہیں کچھ, دیکھیں جیسے اس کا نام ہے نا نور, اسی طرح یہ ان چیزوں کو جو ہماری سامنے واضح نہیں ہوتی، یا کئی احکامات جو ہمارے سامنے آج واضح نہیں ہیں نا، ان کو روشن کر دے گی، ان کنفیوژنس کو دور کر دے گی. کچھ شکوک و شبہات دل میں اگر ہیں کہیں پہ بھی، تو وہ بھی دور ہو جائیں گے انشاءاللہ اس سورت کو پڑھنے سے. اور آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بتایا 5-6 ہجری تقریباً اس کا زمانہ نزول ہے، تو سوچیں کہ کوئی 18-19 سال گزر چکے ہیں جب سے قرآن اتر رہا ہے، اور تب جا کے یہ سورت نازل ہوئی. اس سے پہلے حیا کے اوپر تو بہت سی باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن خاص خاص کچھ ایسے ٹاپکس ہیں حجاب کا، یہ اس وقت نازل ہوئے. اور آپ کو اس سے تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنا ضروری ہے کہ انسان کا ایمان پہلے سٹرونگ ہو، تب یہ احکامات دیے جائیں، تو وہ مانے گا، تبھی اس کی سمجھ میں آئیں گے، تبھی وہ سمے نہ واتا نہ کرتا ہے. اور اگر ایمان سٹرونگ نہیں ہوتا اور مکی زندگی میں پہلے دن ہی یہ احکامات دے دیے جاتے، تو شاید لوگوں کے لیے ماننے مشکل ہوتے. سیم از دا کیس ناؤ کہ اگر آج بھی کسی کا ایمان مضبوط نہیں ہے، بہت سارے اس کو یہاں پہ باتیں مل جائیں گی کہ یہ کیوں ایسا ہے اور وہ کیوں یہ ہے اور یہ حکم کیوں آیا اور وہ کیوں حکم آیا، کیونکہ بیس سٹرونگ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 18-19 سال ان کی بیس کو سٹرونگ کیا تھا، تب دیکھیں انہوں نے، ایسے ہی نہیں تھا کہ جو ہے آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب حجاب کی آیات اتری تو عورتوں نے اپنی جو گھر میں اور کپڑے تھے، تہبند تھے، یہ پھاڑ پھاڑ کے اپنے لیے چادریں بنائی تھیں. رات کے وقت ایک صحابی ایک مکان کی چھت پہ تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ آج مدینہ میں بڑے چراغ جل رہے ہیں، گھروں میں روشنی ہے، تو ابھی تک کیا معاملہ ہے؟ تو پتہ چلا کہ کل حجاب کی آیات اتری ہیں، تو یہ عورتیں سی رہی ہیں اپنی چادریں تاکہ فجر میں اپنی چادریں لے کے جائیں. تو آپ کا مطلب ایسے ہی ہو گیا تھا، ان کے ایمان بڑے سٹرونگ تھے، تبھی حکم آیا انہوں نے فوراً مان لیا. اور ہمارے اندر چون چراں اس لیے ہوتی ہے کہ ہماری ایمان کی بیس نہیں ہوتی، تبھی ہر حکم میں ہم پہلے لاجکس ڈھونڈتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، بس ہمیں کچھ ادھر ادھر سے کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح اس سے بچ نکلیں. تو یہ سورت جو ہے نا، اگر آپ سمجھ لیں جیسے کمرہ ہوتا ہے، اس کے اندر روشنی ہوتی ہے لیکن ڈم روشنی ہوتی ہے، تو چیزیں صاف واضح نظر نہیں آتی. آپ ایک بڑا بلب لگا لیں تو ہر چیز روشن اور واضح ہو جاتی ہے. اسی طرح الحمدللہ ہم پہلے سے مسلمان ہیں، تھوڑی تھوڑی روشنی ہے، لیکن یہ سورت نور نور کی طرح ہماری زندگیوں میں آتی ہے اور ہر چیز کو روشن کر دیتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے آپ کی بھی ذہن میں اگر کوئی بات ہے تو وہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. آج کی جو آیات ہیں ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے آیت نمبر 1 سے 10 تک. آج کی آیات میں ہم زنا کرنے والے مرد اور عورت کو جو حد اسلام نے ان کے لیے رکھی ہے، حد سے مطلب جو سزا رکھی ہے، وہ اس میں آئے گی. اسی طرح اگر کوئی کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے وہ بتائی جائے گی. اسی طرح لعان، وہ آج ہم سمجھیں گے لعان کیا ہوتا ہے اور اس کی سزا بتائی جائے گی. اس کے بعد نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم 11 سے 26 تک دیکھیں گے حضرت عائشہ پر جو منافقین نے تہمت لگائی تھی، اس کا جو ذکر ہے وہ وہاں پہ آئے گا. سورۃ النور آیت نمبر 1-10. سورۃ ایک عظیم سورت ہے. انزلناها، نازل کیا ہم نے اس کو. وفرضناها، اور فرض کیا ہم نے اس کو. یہ ایک ایسی عظیم سورت آپ پڑھنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو نازل کیا. ویسے تو سارا قرآن ہی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، پھر یہ بات یہاں پہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں آپ کو یاد دہانی کرانی ہے، یاد رکھنا اب یہ جو سورت تم پڑھنے جا رہے ہو نا، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نازل کردہ. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ فرض نہ ہم نے فرض کر دیا اس کو. فرض کرنے کا مطلب کیا؟ یعنی اس کے جو احکامات ہیں ان کی پابندی کو ان کو ماننے کو فرض کر دیا ہے، یہ احکامات ماننے ضروری ہیں۔ اصل میں اس میں ایسے احکامات آئیں گے، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ کون کون سے لوگ دنیا میں آنے والے ہیں اور کیا کیا انہوں نے کرنا ہے۔ اس میں ایسے احکامات ہیں کہ آگے چل کے آپ دیکھیں گے ان احکامات کو، کہ آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں یہ فرض ہے کیا، یہ تو کوئی قرآن میں نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا کہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو پلرز آف اسلام ہیں، اس میں حجاب کا تو ذکر ہے نہیں، تو اس پانچ پلرز آف اسلام میں اگر حجاب نہیں ہے تو پھر کیسے وہ فرض ہو گیا؟ آپ دیکھیں جس صورت میں یہ حکم آیا ہے وہ صورت سٹارٹ ہی کس سے ہو رہی ہے، فرض کر دیا ہم نے اس کو۔ یعنی جتنے احکامات آئیں گے، چاہے وہ حجاب سے متعلق ہیں، چاہے وہ اور سزاؤں سے متعلق ہیں، چاہے وہ گھریلو زندگی کے کچھ مسئلے مسائل ہیں ان سے متعلق ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا، ان کو ماننا ضروری ہے، ان پہ کوئی چوں چرا نہ کرے، کوئی یہ نہ کہے کہ اس وہ کو تو نہیں ایسے ہی کوئی ریکمنڈیشن ہے، یا پھر مانے یا نہیں مانے، ہمارا دل کرے گا تو مانیں گے، ہمارا دل نہیں کرے گا تو نہیں مانیں گے۔ نہیں، فرض ہے، یہ فرض سمجھتے ہیں نا، جیسے آپ کہیں کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح یہ احکامات بھی فرض ہیں، اور اس صورت میں کافی سارے آپ احکامات دیکھیں گے۔ تو یہ ایک طرح سے ہم سب کو ان احکامات کی اہمیت یاد دلائی جا رہی ہے۔ فرض تو سارا ہی قرآن ہے، سارے قرآن پہ ہی عمل کرنا فرض ہے، مگر ایک طرح سے آپ کو ریمائنڈر دیا جا رہا ہے، یہ دیکھو ان کو معمولی نہ سمجھنا، ایسے نہ سمجھنا جیسے کہ ہم کسی کی بھی بات سن کے ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی، وہ نہ کرنا، یا ہم یہ سوچیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے کہہ دیا، پتہ نہیں مانیں گے کہ نہیں مانیں گے، ابھی ہم نے سوچنا ہے، نہیں، یا اچھا اگر کر لیا تو پھر ثواب ہے، نہ بھی کیا تو گناہ کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ فرض کے درجے کے احکامات ہیں۔ وَأَنزَلْنَا، اور نازل کی ہم نے، فیہا، اس میں، کس میں، اس صورت میں، آیات، ایسی آیات جو بینات ہیں، جو کھلی ہیں، کوئی نہیں یہ کہہ سکتا ہم میں سے نہیں جی مجھے سمجھ نہیں آئی، صورت شروع ہی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یہ تو بالکل کلیئر ہے، کوئی ان میں کنفیوژن نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی ان میں ایسی بات نہیں ہے جو کہ تمہاری سمجھ سے بالا ہو، یہ بالکل کلیئر باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کس لیے یہ ہے؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو، تاکہ تم سبق لو، تاکہ تم ان کے مطابق عمل کرو۔ لیکن اس کے باوجود کہ یہ اتنی زبردست آیت سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے، کہ آپ دیکھیں کوئی سورت آپ نے اس طرح سے شروع ہوتی نہیں دیکھی ہوگی، یونیک ہے اس کا سٹارٹ جو ہے نا، اتنا یونیک ہے کہ ایک دم انسان کہتا ہے کہ کوئی بہت ہی سیریس بات ہونے لگی ہے، کچھ کوئی بڑی بات ہونے لگی ہے، یعنی ایسے کوئی معمولی بات نہیں ہے، جس چیز کا سٹارٹ ہی اتنا زبردست ہو کہ دیکھو ہم نے نازل کیا ہے، ایسے ہی نا اس کو سمجھنا کہ کسی بندے نے کوئی بات کہہ دی ہے یا کچھ ہے، یا ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی، اور دیکھنا فرض ہیں یہ سب باتیں۔ اس صورت کو ہم سب نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ یہ آیت ذہن میں رکھ کے، آج کے سبق میں نہیں، جب تک یہ صورت چلتی رہے گی، اس آیت کو آپ نے بھولنا نہیں ہے کہ یہ اللہ نے نازل کیا ہے، یہ فرض ہے، اس کے اندر ایسی آیات ہیں اس صورت کے اندر جو واضح ہیں، کیونکہ آج ہم نے کئی باتوں کے اندر ایسا ایک وہ بنا لیا نا، نہیں یہ تو اس متعلق ہے، وہ تو اس متعلق ہے، نہیں نہیں قرآن کی آیات بالکل واضح ہیں، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ ہاں کنفیوز وہی لوگ ہوتے ہیں جو کنفیوز ہونا چاہتے ہیں، جو عمل نہیں کرنا چاہتے، ادروائز کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو، فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے نصیحت کرو, کیونکہ نصیحت کرنا, ذکر کرنا, ریمائنڈر دینا, یہ نفع دیتا ہے ایمان والوں کو. تو اگر یہ ہمیں نفع نہ دے, اگر اس نے ہمیں نفع نہ دیا نا, تو پھر ہمیں بہت ڈر جانا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کو ضرور فائدہ دیتا ہے. اس کا مطلب ہمارے ایمان میں کچھ خلل ہے جو ہمیں فائدہ نہیں دے رہا, اور ہم ایک کان سے سنتے دوسرے سے نکال دیتے ہیں, ہمارے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا, دل میں داخل ہی نہیں ہو رہا, دل کو پاک ہی نہیں کر رہا, کنفیوژنز دور ہی نہیں کر رہا. تو اس لیے یہ آیت بہت اہم ہے اس لحاظ سے, اس سورت کے سٹارٹ میں, کہ آگے جو باتیں آنے والی ہیں اندھیرے سے نور کی طرف لانے والی ہیں, معاشرے کو پاک کرنے والی ہیں, اور اس زہر سے پاک کرنے والی ہیں جو آج تو ہمارے یعنی گھروں میں داخل ہو چکا ہے. اور وہ ہیں بے حیائیاں, فحاشیاں, ایسے کام ہو رہے ہیں جو کہ اسلام جن کے راستے روکتا ہے, وہ ہم نے ان کاموں کو اپنی زندگیوں میں داخل کر لیا. پوری سورت کا تھیم ہی یہ ہے کہ معاشرے کو پاک کیا جائے ہر قسم کی بے حیائی سے. اب اس میں سب سے پہلے آیت نمبر 2 میں حد آ رہی ہے زنا کی, اور وہ اس زانی کی جو شادی شدہ نہیں ہے. یہ بات کو نوٹ کریں. حد کیا چیز ہوتی ہے پہلے یہ آپ کو بتا دوں. حد جیسے ہم کہتے ہیں حدود, اسلامی حدود, شریعہ لاز, یا ہم کہہ دیتے ہیں حدود نافذ ہونی چاہیے. یہ کیا چیز ہے حد؟ حد اسلام میں اس سزا کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے خود بتا دی ہے کسی کرائم کی. ہر جرم کی سزا اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی, ٹھیک ہے؟ چند ایک جرائم ہیں, مثلا چوری, یا کسی کے اوپر جھوٹا الزام, بہتان لگا دینا, زنا کا الزام لگا دینا, یا جیسے شراب نوشی ہے اس کے اوپر, یہ یعنی یہ حدود ہے, ٹھیک ہے؟ یا زنا کی حد جیسے جو ہم یہاں پہ پڑھنے جا رہے ہیں. تو یہ چند ایک جرائم ہیں جن کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں. چور کی تو ہم پہلے پڑھ چکے نا, سارق و سارقۃ, ان دونوں کی, چور کی اور چور عورت کی. اسی طرح یہاں پہ اب ہم زنا کی سزا پڑھ رہے ہیں. جی, یہ ان سزاؤں کو کہتے ہیں حد, یا ان کی جمع حدود, ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جو جرائم ہوتے ہیں معاشرے میں, کوئی بھی جرم ہو جاتا ہے, کوئی اسمگلنگ کر رہا ہے, کوئی ہوا کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, اس طرح جو جرائم ہو جاتے ہیں معاشرے میں, ان کے اوپر تعزیرات ہوتی ہیں. یعنی اس عدالت میں, اس وقت کی عدالت میں جو بھی جج ہوگا, وہ حالات اور شواہد اور ان کو دیکھ کے خود سے کوئی سزا تجویز کرتا ہے, اس کو تعزیرات کہتے ہیں. زیادہ تر تعزیرات ہوتی ہیں, حدود تو بہت کم ہی ہیں, ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ غیر شادی شدہ زانی کی حد بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی کنوارا مرد یا کنواری عورت ایسے کسی ریلیشن شپ میں چلی جاتے ہیں جہاں پہ ان سے زنا ہو جاتا ہے, تو پھر کیا کیا جائے, اور یہ ثابت ہو جائے, ثابت ہو جائے تو تب ان کی یہ سزا ہے. اور پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ثابت ہونے کے لیے کیا ضروری ہے, 4 مرد گواہ ایسے ہوں جو یہ گواہی دیں کہ ہم نے یہ کام ہوتے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, اس کام میں کسی کو ملوث دیکھا ہے, اور وہ چاروں گواہی دیں. 4 سے ایک بھی کم ہو گیا تو پھر نہیں, 4 گواہی دیں تو تب یہ حد لگائی جائے گی. یا جس نے یہ جرم کیا ہو وہ خود آ کے گواہی دے کہ میں نے یہ کام کیا ہے, تو پھر اس کے اوپر حد لگائی جائے گی. یہ حد کیا ہے اور یہ کون لگائے گا, کیا ہے کا آنسر تو ابھی ہمیں یہاں پہ ملے گا. کون لگائے گا؟ نہ کوئی باپ, نہ کوئی بھائی, ना कोई और शौहर, शौहर तो यहाँ पे खैर है ही नहीं, ना कोई और कोई ऐसा रिश्तेदार जो गैरत के नाम पे उठ के ये काम करे, ये हद इस्लामी अदालत लगाएगी। ठीक है, चलें अब देखते हैं कि ये हद क्या है। उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपने लिख लिए होंगे, ये सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, इसको समझने के लिए। अज़ानिया तो जानी औरत, वज़ानी और जानी मर्द, आप देख रहे हैं यहाँ पे औरत का जिक्र पहले आया, जबकि हमने जब सारे को व सारे का तो पढ़ा था ना, तो वहाँ पे मर्द का जिक्र पहले आता है। चोरियाँ मर्दों का नज़र होता है माल के लिए और इसके लिए, औरतें आपने देखा ही होगा चोर कम होती हैं, लेकिन यहाँ पे औरत का पहले जिक्र आया क्यों? इसलिए औरत ही जब तक राजी ना हो तो ये काम नहीं हो सकता, औरत की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है, औरत का इसमें कंसेंट ज़रूरी होता है। औरत ऐसे कोई काम करती है तो फिर ही मर्द उसकी तरफ इस काम के लिए भी मायल होता है, औरत एक मुहर्रिक बनती है, एक वजह बनती है इसकी, इस काम के होने की, सिर्फ अकेला मर्द नहीं ये सिर्फ कर सकता। तो जानिया तो जानी औरत, व जानी और जानी मर्द, फजली दू बस कोड़े मारो, किसको, मर्द को कि औरत को, कुल्ला वाहिद मिनहुमा, दोनों को, हर एक को दोनों में से, मतलब यानी क्या है, दोनों को लगेंगे, ये नहीं कि वो औरत है बेचारी, औरत उस औरत का क्या, औरत बेचारी कैसे सहेगी, नहीं, चाहे औरत है चाहे मर्द है दोनों को इक्वल, क्या मियाता जल्दा तिन, 100 कोड़े दोनों को लगेंगे। और वला तअखुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह, ना पकड़े तुमको इन दोनों के मामले में, इन दोनों के मामले में तुम पर क्या चीज़ ना गालिब हो, रअफ़त कोई तर्स, फ़ी दीनिल्लाह अल्लाह के दीन में, यानी अल्लाह के दीन का मतलब क्या है यहाँ पे, अल्लाह के हुक्म में, अल्लाह के फ़ैसले में, तुम्हें अब कोई तरस ना आए, हाय बेचारा, हाय बेचारी, हाय इनको क्यों मार रहे हैं, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। राफत वैसे तो अच्छी चीज़ है, राफत किसी के ऊपर तरस आ जाना, किसी के ऊपर रहम आ जाना, ये तो वैसे अच्छी चीज़ है। एक हदीस में आता है, एक आदमी ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बकरी को ज़िबा करता हूँ लेकिन मेरा दिल दुखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रहम पर भी तुझे अजर मिलेगा। ठीक है, यानी किसी के ऊपर तरस खाने में बुराई नहीं है, लेकिन जहाँ पे अल्लाह की हदूद कायम की जा रही हो, वहाँ पे ये दर्द रखना कि हाय बेचारे आए और उसकी वजह से उनको ना सज़ा देना, जैसे कि आप वो मशहूर हदीस जानते हैं कि एक औरत जो कि बड़ी मालदार और बड़ी ख़ानदानी थी, उसने जब चोरी की तो कुरैश बड़े परेशान हो गए, उन्होंने कहा कि ये इस औरत को चोरी की सज़ा अगर दी जाएगी तो बड़ी बदनामी की बात हो जाएगी। उन्होंने सिफारिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजी कि जो है इस औरत को ना ये सज़ा दी जाए, क्योंकि ये बड़ी ख़ानदानी औरत है ना, तो अच्छा नहीं लगेगा इसका हाथ काटा जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फिर इनकार कर दिया था कि नहीं, पिछली कौम में तो तबाही इस वजह से हुई कि वो अपने अमीर लोगों को सजाएं नहीं देती थी, जो बड़े बड़े लोग होते थे वो होते थे उनको नहीं सजा देते, जो गरीब और इस तरह के होते थे उनको सजा देते थे, इसीलिए वो तबाह हुई। किसी पे तरस नहीं खाना इसमें, चाहे कोई वो है कि ये बेचारी बड़ी नरम और नाजुक सी लड़की है, आई ये बेचारी कैसे सहेगी, ये कि इसका क्या होगा। अगर किसी ने ऐसा जुर्म किया है और वो जुर्म साबित हो गया है, याद रखें, वो नहीं बात हो रही है कोई भी कूट टूट के किसी को भी कह दे, वो जुर्म साबित हो गया, अब हद कायम करने में कोई तरस नहीं खाना, आए बेचारों की रुसवाई हो जाएगी, हाय इसकी फिर कल को शादी कैसे होगी, आए फिर ऐसे क्यों, नहीं, फिर उसकी सजा जो है उसके लगाने में ना कोई तरस खाना है, ना उसको कोई रायत देनी है ऐसी کہ جو ہے یہ سمجھا جائے کہ چونکہ یہ امیر گھرانے سے ہیں، خاندانی ہیں، اس لیے پھر ایسا نہ کیا جائے. نہیں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، دیکھ لیں اگر واقعی تم اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہو نا، تو کبھی بھی ترس نہ کھانا اس چیز میں. کیونکہ بڑی ایسے لگتا ہے نا کہ ہائے اللہ کیسے ہوگا یہ، یہ کہ کس طرح سے ان کو یہ ان کے اوپر حد قائم کی جائے، یہ تو بڑا اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہائے ظالمانہ سی بات ہو جائے گی. اور بعض لوگوں نے کہہ بھی دیا کہ جی اسلام کی سزائیں تو ظالمانہ ہیں. اسلام کی سزائیں ظالمانہ نہیں ہیں، بلکہ یہ تو جو ظلم ہے اس کا ہی راستہ روکتی ہیں. کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ زنا کے نتیجے میں کوئی اولاد ایسی پیدا ہو جائے جو پھر بعد میں اس کو سنگل پیرنٹس پالیں، اور پھر وہ کیسے کس کس گھروں کے اندر پل کے، اور کیسے وہ بڑے ہوتے ہیں، اور کیسے وہ پھر جرائم پیشہ بن جاتے ہیں، اور لڑکیاں جو آج اس معاشرے کے اندر ہیں، ہم جو ویسٹ میں جب دیکھتے ہیں، جب یہ آزادانہ ماحول ہوتے ہیں اور ایسی سزائیں نہیں ہیں اور اس چیز کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا، اور اتنی یہ چیز ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہو گئی ہے کہ وہ لڑکیاں جو اسکولوں میں کالجوں میں وہ حاملہ ہو جاتی ہیں، پھر ان کے بچے ہو جاتے ہیں، پھر کس طرح ان کی بروکن فیملیز ہوتی ہیں. یہ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ یہ کرائم کوئی ایک تک محدود نہیں رہتا؟ دیکھو کہ آگے کہاں تک اس کے افیکٹس جاتے ہیں. تو یہ دیکھنے میں بڑی ایسے لگتا ہے کہ سخت سزا ہے، مگر جہاں پہ یہ سزا نافذ ہو گئی نا، وہاں پہ یاد رکھیں کوئی چند ایک ہی شاید ہوں گے جن کو یہ سزا ملے، اس کے بعد باقی سارے ڈر جائیں گے اور کبھی نہیں ایسا کام کریں گے. تو یہ ان کرائمز کو روکنے کے لیے ہے، تاکہ خاندان محفوظ ہو جائیں، تاکہ معاشرے میں بے حیائی نہ ہو، ناجائز بچے نہ ہو. اور پھر دیکھیں جس کو دنیا میں یہ سزا مل گئی، پھر آخرت کی سزا سے بچ جائے گا. تو اسلام میں جو سزائیں ہیں نا، یاد رکھیں وہ یہ نہیں دیکھ کے دی جاتی کہ یہ جو ہے نا مجرم ہے تو اچھا اس کے اوپر ترس کھا کے پھر سوچا جائے کہ یہ اس کو کیسا لگے گا. نہیں، بلکہ یہ دیکھ کے دی جاتی ہے کہ جو ظالم ہے یا جس کا جرم ہے وہ جرم کتنا سنگین ہے. کیا جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی قتل کی سزا ہے قصاص، اب اس کا سر کاٹ دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے اس لیے کہ اس نے قتل کیا، تو اب کچھ لوگ بیچارے ہمدردی میں اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں جو قاتل ہے. آپ اس کی ہمدردی میں کیوں کھڑے ہو گئے؟ آپ مقتول کو نہیں دیکھتے؟ اس نے بھی تو کبھی کسی کی جان لی تھی. تو اس لیے بعض لوگ بہت ہی دکھ کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام کی سزائیں ایسی کیوں ہیں. اسلام کی یہ سزائیں اسی لیے ہیں تاکہ جرائم ختم ہو جائیں معاشرے سے. اور کسی کی عزت بہت بڑی بات ہے، کوئی بھی اس طرح کے کام کر کے کسی کی عزت سے نہیں کھیل سکتا. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ حاضر ہوں ان کے عذاب کے وقت، یعنی سزا کے وقت، ان دونوں کی، جب دونوں کو سزا ملے، چاہے عورت کو مل رہی چاہے مرد کو، تو ایک گروہ مومنوں میں سے یعنی ایمان والوں میں سے ایک گروہ کو پریزنٹ ہونا ضروری ہے، وہ اس کو دیکھیں اس سزا کو ملتے ہوئے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب ان کی نظروں کے سامنے ایک چیز ہوگی، ایک سزا ملے گی، تو دیکھیں ایک بات سننے میں اور دیکھنے میں، وٹنس کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. جب سزا سامنے ملے گی تو لوگ ڈر جائیں گے، اور 100 دفعہ کوئی سوچے گا ایسا کام کرنے سے پہلے. دوسری بات یہ کہ وہ جو مجرم ہیں ان کو بھی شرمندگی محسوس ہو، ان کو بھی ذلت محسوس ہو کہ دیکھو ہمیں سب کے سامنے سزا مل رہی ہے، اور یہ میسج ہو جائے سب کے لیے کہ دیکھنا اگر تم نے بھی ایسا کیا تو تم بھی اسی سے گزرو گے. آپ دیکھیں جب صرف فزیکل سزا نہیں ہے بلکہ ایک ہیومیلیشن ہے، ایک ان کی بےعزتی ہے، ذلت بھی ہے اس کے اندر، دونوں چیزیں ہیں، تو پھر اب کوئی ایسا جرم کرنے سے پہلے کیا سوچے گا نہیں. اچھا، اب ایک بات ہے، آج کے وقت میں تو چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے، تو پھر آج کیسے یہ ہوگا کسی خدا نخواستہ کسی کا کوئی ایسا کام ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ اب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کہیں किसी का घर जाए और को कहा चलो जी मुझे आप 100 कोड़े मारना शुरू कर दो, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अब यही हो गया कि वो अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार करे, बहुत ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश करे और अपने गुनाह की तशहीर ना करता फिरे कि दुनिया को बताता फिरे मैंने तो ऐसे ऐसे किया था, और इसके ऊपर फ़ख्र करे। ख़ास तौर पर मर्द हज़रात जो होते हैं वो इसके अंदर बहुत फ़ख्र से बताते हैं कि हमने तो फ़लाँ फ़लाँ जगह पर मुँह काला किया हुआ, हम तो ऐसे ऐसे करते रहे हैं। और इस चीज़ को आज देखो जो बेहयाई की बात है उसको भी तशहीर करने को फ़ख्र समझा जाता है, जो हराम कर दिया जिसके ऊपर इतनी बड़ी सज़ा है, क्योंकि आज सज़ाएँ हैं ही नहीं है, वो इस्लामी माशरा ही नहीं है, तो इसलिए किसी से ऐसे काम हो जाते हैं तो वो इसको फ़ख्रिया अपने दोस्त अहबाब और उनके अंदर बताते हैं। हालांकि जिससे ये जुर्म हो जाए उसके बाद इसकी तौबा के अंदर यही है कि इंसान इतनी शर्मिंदगी महसूस करे, इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करे और अपने गुनाह को ढांपे, ना कि उसकी तशहीर करते हुए माशरे के अंदर और लोगों के अंदर भी ये बताए जिससे कि और लोगों में भी ये ख्वाहिश पैदा होने लगे। ठीक है, तो इस चाहे मर्द करे चाहे औरत करे, मगर अब वो आगे तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह चाहे तो उनको माफ़ कर दे और चाहे तो आखरत में उनको सज़ा मिले, ये याद रखें। ज़रूरी नहीं कि माफ़ी हो जाए, इसलिए उनको डरते रहना चाहिए कि वो आखरत के दिन तक अपनी तौबा को ना छोड़ें और नेकियां करने से ना पीछे हों, ये पता नहीं कौन सी नेकी मेरे इस गुनाह को धो डाले, तो इस उसमें वो नेकियाँ भी करें और तौबा इस्तग़फ़ार भी करें। और इसके अंदर देखें या ये जो हुक्म था ना, ये सूरह निसा में पहले हुक्म गुज़र चुका था ऐसी औरतों के लिए जो लड़कियां जिन्होंने कभी ऐसा कोई काम जिनसे हो चुका उनके बारे में सूरह निसा के शुरू में ही आता है कि चार गवाहियां लेकर आओ अपने में से अगर तुम किसी के बारे में ऐसा समझते हो, और अगर चार गवाहियाँ तुम्हें मिल जाती तो फिर उनको घरों में बंद रखो बस ताकि उनको मौत आ जाए, घरों में कैद कर दो या फिर अल्लाह उनके लिए कोई और रास्ता निकाल दे। तो वो और रास्ता जो था ना वो ये है, उसके बाद ये आयत उतरी कि इनको 100 कोड़े मारे जाएं। अच्छा, अब एक और बात है इसके अंदर कि हमें सुन्नत से ये मिलता है सबूत कि 100 कोड़ों के अलावा एक साल की जिलावतनी भी दी जाए, और जिलावतनी का आज के वक्त में क्या होगा, यानी एक साल के लिए कैद जेल किया जाए। इमाम अबू हनीफा का सिर्फ कॉल ये है कि ये जिला वतनी जो है वो इमाम के ऊपर है, काजी के ऊपर है, जज के ऊपर है कि वो अगर देना चाहे तो दे, ना देना चाहे तो ना दे, जैसे वो देखे उसके मुताबिक फैसला। और बाकी तमाम आइम्मा कराम का ये है कि नहीं, 100 कोड़े भी लगेंगे और एक साल की कैद भी होगी। और इसकी दलील है कहाँ से, बुखारी में भी और मुस्लिम में भी वो हदीस है जिसमें है कि दो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, एक ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा जो था इसके हाँ मुलाजिम था, वो इसकी बीवी से जिना कर बैठा, मैंने उसके फिदिये में 100 बकरियाँ और एक लौंडी दे दी है, यानी अब ये गुनाह तो हो गया तो मैंने इसका जो फिदिया है वो 100 बकरियाँ और एक लौंडी। फिर मैंने उलमा से पूछा तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे बेटे पर तो शरई सज़ा 100 कोड़ों की है और एक साल की जिला वतनी है, और इसकी बीवी पर रजम यानी संसारी है। आपने फरमाया सुनो, मैं तुम में अल्लाह की किताब का सही फ़ैसला करता हूँ, लौंडियाँ और बकरियाँ तो तुझे वापस दे दी जाएंगी, यानी ये नहीं है, ये को खुद ही आपस में बैठ के नहीं कर सकते कि अच्छा चलो हम आपको ये दे देते हैं, चलो हमने आपको माफ़ किया आपने हमें माफ़ कर दिया ख़त्म हो गया मामला, इस तरह से नहीं होगा। ये आप खुद से इसके फैसले नहीं कर सकते, क्योंकि याद रखें जहाँ पे हदूद का मामला आ जाता है वहाँ पे कोई भी इंसान ना उस सज़ा के अंदर तख़फीफ कर सकता है, कमी कर दे, ना ऐसे हो सकता है कहीं रहम की अपील मांगी जाए जो वो जो अब वज़ीर आज़म या कोई है वो रहम कर दें और 100 को जो है 50 कोड़े बना दें, या कोई और इसके अंदर कहीं कमी बेशी कर दें, कोई ऐसी चीज़ नहीं की जा सकती। या जैसे यहाँ पे उसने कहा कि मैंने 100 बकरियाँ और एक लौंडी दे दी है ना, तो भी ठीक हो गया। फिर उसने कहा मैंने तो उलमा से पूछा तो इसकी तो ये सज़ा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बकरियाँ और लौंडी वापस की जाए, और तेरे बेटे पे 100 कोड़े हैं और एक साल की जिला बतनी है। और फिर हज़रत उनैस से फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने,
کہ تو جا اور اس کی بیوی کا بیان لے، اس جو دوسرا آدمی کھڑا ہے اس کی بیوی کا بیان لے کہ وہ کیا کہتی ہے۔ حضرت انیس جو تھے وہ گئے اور اس سے جا کے پوچھا، کیا وہ اقرار کرتی ہے کہ ہاں اس نے ایسا کام کیا ہے؟ چنانچہ اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے ایسا کیا ہے، تو اس کو رجم کر دیا گیا۔ اس حدیث سے یہ جو بخاری اور مسلم ہیں میں ہے، ہمیں صاف واضح پتہ چلتا ہے کہ شادی شدہ کی کیا سزا ہوگی اور کنوارے کی کیا سزا ہوگی۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ آج کئی منکرین حدیث ایسے اٹھے ہیں، ایسے کوئی لوگ اٹھے جن کو حدیث سے تو کوئی وہ نہیں ہے تعلق، اور وہ اپنے خود ہی انہوں نے فتوے بنا لیے اور خود ہی کہیں سے باتیں کر گھڑ کے، اور انہوں نے کہا دیکھیں جی یہاں پہ تو زانی عورت اور زانی مرد کا لکھا ہوا ہے، یہ تھوڑی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں صرف کنوارے کی یہ سزا۔ اسی لیے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جب تک حدیث نہیں ہوگی، سنت سامنے نہیں رکھی جائے گی، اس وقت آپ قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ ٹھیک ہے یہاں پہ نہیں ہے، مگر اس کے علاوہ رجم کرنے کے اوپر اتنی ساری ہمیں احادیث ملتی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی رجم کیا گیا۔ یعنی رجم کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی پتھر مار مار کے مار دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی ہوا، اور اس بارے میں اتنی احادیث موجود ہیں، تقریباً 53 کے قریب تو واضح احادیث ایسی موجود ہیں جن میں صاف یہ بات آتی ہے کہ یعنی جو اس کے رجم کے ثبوت میں۔ اسی طرح 40 صحابہ کے آثار ملتے ہیں، یعنی ان کے اقوال بھی ملتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر تابعین کے فتاوی ملتے ہیں اس کے اوپر۔ اس کے باوجود اگر کوئی یہ کہے کہ رجم کی کوئی سزا ہی نہیں ہے تو وہ حدیث کا انکاری ہے۔ بلکہ ایک جگہ پہ یہ آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اکرمہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس نے، کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا جس شخص نے رجم کرنے کا انکار کیا اس نے قرآن کا انکار کیا، حالانکہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ یہ کر رہا ہے، یہ قرآن کا انکار ہے۔ اس لیے کیونکہ ایک دفعہ حضرت عمر نے اپنے خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور آپ پر اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، اور اس کتاب میں جرم کرنے کے حکم کی آیت بھی تھی۔ یہ جو جرم ہے اس کی کرنے کے متعلق آیت بھی تھی جسے ہم نے تلاوت بھی کیا، یاد بھی کیا، اس پہ عمل بھی کیا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رجم ہوا اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہنے شروع ہو جائے کہ ہم رجم کو کتاب اللہ میں پاتے ہی نہیں ہیں، رجم کی تو سزا ہے ہی نہیں اللہ کی کتاب میں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے اس فریضے کو جسے اللہ نے اپنی کتاب میں اتارا چھوڑ کے گمراہ ہو جائیں۔ کتاب اللہ میں رجم کا حکم حق ہے اس پر جو زنا کرے اور شادی شدہ ہو، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، جب اس کے جبکہ اس کے زنا پر شرعی دلیل ہو یا حمل ہو یا اقرار ہو، تب اس کی یہ سزا ہے۔ مسند احمد میں ہے، آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا لوگ کہتے ہیں رجم یعنی سنساری کا مسئلہ ہم قرآن میں نہیں پاتے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس وقت سے خدشہ تھا کہ لوگ کہیں یہ نہ کہنا شروع ہو جائیں، اور واقعی پھر آج ایسے لوگ پیدا ہو گئے۔ کیا وہ یہ حدیثیں نہیں دیکھتے؟ قرآن میں فرمایا، قرآن میں صرف کوڑے مارنے کا حکم ہے، یاد رکھو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا، ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کیا۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے قرآن میں جو نہ تھا عمر نے لکھ دیا، تو میں آیت رجم کو اسی طرح لکھا دیتا جس طرح نازل ہوئی تھی۔ یعنی پہلے یہ آیت قرآن کریم میں تھی، اس کے بعد آیت اٹھا لی گئی تلاوت سے، لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ اور یہ رجم کی سزا صرف اسلام میں نہیں ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی آئے اسلام میں کتنی ایسی سزا ہے یہ ہے، اور باہر والوں سے شرماتے ہیں، آئے ہم ان کو کیا بتائیں کہ ہمارے اسلام میں ایسی سزا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ شریعت موسوی میں یہی سزا تھی رجم کی شادی شدہ کے لیے اگزیکٹ۔ اور سبحان اللہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ آج تک بھی ہے، اتنی اتنی تحریفات ہوئی ہیں ان کی کتابوں میں لیکن آج بھی ہے موجود۔
اور ہماری شریعت میں وہ تمام احکامات جو ان کے پاس تھے اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے جاری رکھے. کئی چیزیں ایسی ہیں جیسے دو سزائیں خاص طور پہ, ایک یہ شادی شدہ زانی کی سزا اور ایک مرتد کی سزا قتل ہونا. یہ شریعت موسوی سے ہمارے پاس ویسے ہی ویسے کی ویسی ایز اٹ از ہمارے پاس آئی ہیں یہ دو سزائیں. ٹھیک ہے, تو اس میں تو کوئی اللہ کے قوانین میں تو نہ شرمانے کی ضرورت ہے نہ کچھ اس طرح سے کہنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ایسے ہے. دیکھیں نہ اس کے اوپر ہمدردی یا ترس کھانے کی ضرورت ہے, ہائے ان کو ایسی سزا دے. آپ اللہ سے زیادہ انسانوں کے ہمدرد نہیں ہیں, اللہ کی یہ مخلوق ہیں. جتنے اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے نا, ہم نہیں اس طرح سے کر سکتے. تو ہم بہت زیادہ بہت بڑے چیمپئن بن جاتے ہیں پھر ہیومن رائٹس کے اور اس کے, اور کہتے ہیں نہیں یہ تو ایسے نہیں ہے. اور بلکہ مسند احمد میں تو ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ رجم کے حکم کا انکار کر کے کرنے کی ہلاکت سے بچنا, ہلاک نہ ہو جانا یعنی اس کا حکم کا انکار کر کے. اور پھر آپ آن لائن ذرا دیکھیں تو کتنے کتنے ایسے لوگ ہیں اٹھ کے جس کا دل چاہتا ہے آج کے وقت میں تو جو بھی کہنا شروع ہوتا ہے. اسی لیے تھوڑا سا ہمیں یہ بھی کیئرفل ہونا چاہیے ہم اپنا علم کس سے لیتے ہیں, کس سے ہم سیکھ رہے ہیں. اوکے, اتنے گمراہ کن فرقے آ گئے ہیں, اتنی اتنی چیزیں خود ہی اس سے خود ہی باتیں بنا کے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا دو چیزوں کو اگر تھام لو گے نا تو گمراہ نہیں ہوگے. یہ آپ کے نبی آپ کو بتا کے چلے گئے, قرآن اور حدیث. اب یہ نئی نئی باتیں, حدیث کو ہی نہیں ماننا, صاف واضح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اس کو ہی نہیں ماننا, پھر ایسے لوگوں کا کیا کیا جائے. شاید وہ بہت زیادہ وہ دوسروں کے سامنے اچھے بننا چاہتے ہیں یا ان کے سامنے بتانا چاہتے ہیں کچھ, اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں اس لیے انکار کر دیتے ہیں. ہمیں تو اس میں شریعت کے کسی لاء میں شرمانا ہی نہیں چاہیے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے, دیکھیں ایک اور بات کو سمجھ لیں, وہ یہ کہ آج کے وقت میں میڈیا پہ بار بار کئی دفعہ ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں, او دیکھو جی کیسے عورت کو مارا جا رہا ہے اور اس کو کوڑے مارے جا رہے ہیں, وہ پڑی ہوئی ہے وہ تڑپ رہی ہے اور وہ کوڑے اوپر سے مارے جا رہے ہیں. اور ایسے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ سزائیں کہاں پہ نافذ ہوں گی, جب ایک اسلامی حکومت ہوگی اور اسلامی شریعت جہاں پہ نافذ ہوگی. اسلامی شریعت تو کہیں نافذ ہے نہیں, کسی اور کے اوپر کوئی حد نہ جاری ہوتی ہے, نہ اسلامی قوانین ہیں نہ اسلامی معاشرہ ہے. اور لے دے کے ایک عورت کو پکڑ کے اور پتہ نہیں اس کی بھی گواہیاں اس طرح سے ہیں یا نہیں, یاد رکھیں یہ سزا نہیں دی جا سکتی جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے. اور ثبوت کے لیے یہ یاد رکھیں, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جو ہم نے اس کو اس کے ساتھ دیکھا اور ایسے کر دیا, اس کے ساتھ اس کو جاتے ہوئے دیکھ لیا, آتے ہوئے دیکھ لیا, فلانا کر لیا. نہ, یا تو وہ اقرار کرے, چار دفعہ کہے وہ بھی خود. ایک حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی نے آ کے کہا کہ میں نے یہ ایسا کام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر کو منہ کر لیا, موڑ لیا, پھر اس نے کہا, پھر ادھر کو منہ موڑ لیا, پھر اس نے, پھر جب چار دفعہ اس نے کہا نا, آپ نے فرمایا کہ تم اپنے سینسز میں ہو, اپنے ہوش میں ہو. اس نے کہا ہاں میں اپنے ہوش میں ہوں. صحیح بالغ ہو, عاقل ہو, اس کو سمجھ ہو, پھر وہ چار دفعہ کہے کہ میں نے یہ جرم کیا, یا پھر چار گواہ آئیں اور وہ کہیں کہ ہم نے, اور وہ بھی گواہ ایسے ہی نہیں ہے کہ اٹھ کے کسی کو بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے میں نے گواہی دیتا ہوں. نہیں, چار گواہ کیسے ہوں, عاقل ہوں, بالغ ہوں, مسلمان ہوں اور عادل ہوں. سمجھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شک کی صورت میں حدود کو ہٹا دو, یعنی اگر کہیں شک پڑ گیا کوئی ان کے اندر سے ایک ہے وہ دیوانہ ہے یا کوئی ایک ان میں سے مکر گیا, جیسے حضرت عمر کے دور میں ہوا تھا ایسے کہ چار میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میں شک میں ہوں, مجھے ڈاؤٹ ہو گیا کہ میں نے جو دیکھا, مطلب میں نے کچھ دیکھا تو ہے لیکن وہ ایگزیکٹ چیز نہیں دیکھی میں نے, دو لوگوں کو ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ لیا تو تب بھی نہیں, اتنا واضح دیکھا ہوگا وہ عمل ہوتے ہوئے دیکھا ہو تب جا کے وہ چار گواہی دیں گے. ایسا ہی اتنا آسان ہے. اور وہ اس کے بعد آپ کو ٹی وی پہ سو سو دفعہ دکھائیں گے کہ دیکھا جی اس طرح مارا جا رہا ہے, ہمارے اندر تو ایسے سزا ہے. ایسا نہیں ہے, کوئی اور سزا نافذ ہوتی نہیں, صرف ایک سزا کو نافذ کرتے رہنا. اور ایک عورت کے اوپر اس لیے وہ کرنا کہ, اور وہ مرد کہاں جس کو کوڑے پڑ رہے ہیں, وہ بھی نہیں ہے. آپ کی اسلامی حکومت نہیں ہے, آپ کی کون سی اسلامی عدالت تھی جس کے اندر یہ آیا, آپ کے کون سے گواہ تھے جنہوں نے یہ گواہیاں دی, کچھ بھی نہیں، آگے پیچھے کا کچھ نہیں پتا، بس صرف اس کو یہ بھی، یہ ایک سازش ہے کہ جو ہے نا اسلامی لاز کو اس طرح سے رسوا کرنے کی. تو اس لیے، اور یہ بھی ہاں اس کے اندر یہ بھی دیکھنا چاہیے، جب اسلامی معاشرہ ہوگا تو ایسے حالات نہیں ہوں گے جس کے اندر کوئی عورت مجبور ہو کے کھانے پینے سے مجبور ہے، اس کے گھر کے اندر فاقے ہو رہے ہیں اور پھر وہ جا کے یہ کام کر رہی ہے یا کچھ ہے. جب اسلامی حکومت ہوگی تو ہر طرح سے بیت المال بھی ہوگا، پھر ان کو پروٹیکشن بھی ملے گی، پھر یہ سب چیزیں ہوں گی. اب ہم آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف یہ ایک چیز کو فلم بنا کے اور اس کو چلاتے رہنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو ایک بات کو یاد رکھیے گا کہ یہ آپ کے سامنے کوئی بات کرے جی کہاں پہ رجم کی سزا، قرآن میں تو ہے نہیں، تو اگر تم حدیث کو مانتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اور وہ عورت کا قصہ سب کو ہی پتا ہوگا، مجھے غام دیا قبیلے کی عورت تھی اور اس نے آ کے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار کیا کہ میں جو میرے سے یہ کام ہوا ہے. آپ نے اس کو واپس بھیج دیا تھا، جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا، بچہ پیدا ہو گیا تو پھر وہ بچے کو اٹھا کے لے آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پھر واپس جاؤ، جب یہ دودھ پینے کی مدت سے گزر جائے تو پھر لے کر آنا. لیکن اس کو گناہ کی اتنی گلٹ تھی کہ وہ پھر وہ بچے کو لے کر آئی 2 سال کے بعد، کہ اس کے ہاتھ کے اندر روٹی کا ٹکڑا پکڑایا ہوا تھا کہ اب مجھے پاک کر دیں، پاک کر دیں مجھے، اس لیے کہ ان کو جو وہ گلٹ ہوتی تھی نا کہ اگر اللہ نے ہمیں وہاں پہ پکڑ لیا تو پھر ہم کدھر جائیں گے، تو وہ جو گلٹ تھی وہ ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی. پھر اس کے بعد اس عورت کو رجم کیا گیا، اور کسی کے اوپر جب اس کا چھینٹا پڑ گیا تو اس نے کہا کہ ہائے ناپاک، ناپاک عورت اور اس کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر اس کی توبہ پورے مدینہ میں تقسیم کر دی جائے نا، مدینہ والوں میں تقسیم کر دی جائے، سب کی مغفرت ہو جائے. اس نے اتنی زبردست توبہ کی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے نا رجم کی کہ ایک نہیں بہت بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ جو ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرت عمر کے دور میں کیا گیا. تو اس سے ہمیں ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے، اور دوسرا یہ کہ مسلم میں ایک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات مان لو، میری بات مان لو. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا، کنوارا کنواری کے ساتھ زنا کرے تو 100 کوڑے اور سال بھر کی جلابتنی، اور شادی شدہ کے ساتھ کرے تو رجم کرنا. سمجھ آ گئی؟ تو یہ مسلم میں ہے روایت. تو یہ یہاں تک امید ہے، یہ ساری اس کی بیک گراؤنڈ اور اس کی بات. یہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی قرآن پڑھنے والے کبھی بھی کوئی ان کے سامنے ایسی بات رکھے جو اس چیز کے منافی ہو، کہ جو شریعت کی حدود ہیں اس کے اوپر کوئی اعتراض کرے، یا کوئی اور ایسی بات کرے کہ رجم کی سزا تو ہے ہی نہیں ہے یا کوئی. تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے اس بارے میں، ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک عمومی ایک بات کی گئی، جو عمومی بات اس سے زنا سے متعلق کی، ایک دو معنی اس کے نکلتے ہیں اس آیت کے، جو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. پہلی بات، الزانی، جو زانی مرد ہے، لا ینکح الا زانیتن او مشرکتن، وہ نہیں نکاح میں دلچسپی لیتا مگر زانی عورت سے یا مشرکہ سے. یعنی اس کو شادی اول تو کرنی نہیں ہوتی. ایسے آدمیوں کو جن کو یہ لت پڑ جاتی ہے، وہ تو ان کی زیادہ تر وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتے. اور یہاں پہ اس زانی کی بات ہو رہی ہے جس کے اوپر کنفرم ہو چکا ہے کہ وہ زانی ہے. ایسے ہی نہیں کہ کوئی کسی نے بھی کچھ کہہ دیا ہو تو پھر. میں نے جیسے آپ کو بتایا، سوچیں کہ یہ چیز ہی معاشرے میں کتنی کم ہوگی، یہ حدود ہی نافذ ہونی. اس لیے کہ انلیس کو کوئی 4 ایسے گواہ آئیں کہ جنہوں نے کہا ہو کہ ہم نے عینی شاہد ہیں ہم، اور یا پھر وہ خود اقرار کرے، اس کی پوسیبلٹی کتنی کم ہے نا. پھر ایسا پھر آدمی جو ہوتا ہے جس کو سوچیں کہ جو جس کے اوپر 4 گواہ آ چکے ہوں، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ یا تو اب کھلا یہ کام کرتا ہے، جبھی اتنی گواہیاں بھی اس کے خلاف آ گئی ہیں اور اس کو سزا ملی ہے،
ظاہر ہے جو بندہ ایک دو دفعہ یا کبھی ایسا کرے اس کے ساتھ تو نہیں ایسا ہوگا، جو اس چیز کا عادی ہو چکا اسی کے ساتھ ہوگا نا، وہ تو دلچسپی لیتا ہی نہیں ہے نکاح کرنے میں، مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ اس کو پھر پسند بھی ایسی ہی عورتیں آتی ہیں، ظاہر ہے اس کو کوئی بہت نیک بہت پاک صاف بڑی پردے والی بڑی کوئی ایسی عورت تو نہیں پسند آئے گی، اس کو وہی پسند آئیں گی جو اس کے جیسے ہی کام کرتی ہیں، یا مشرکہ، کیونکہ مشرکہ کو بھی کوئی ان کی بھی ہاں کوئی ریسٹرکشنس تو ہوتی نہیں ہیں، وہ بھی اس کام کو کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہی ہیں نا، مشرکوں کے اندر یہ چیز چونکہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی خدا کا خوف ہے نہ کوئی آخرت کی پکڑ ہے نہ کوئی کچھ ہے، ان کے ہاں یہ فری سیکس جو ہے نا یہ تو عام ہے، تو اس لیے اس کو ویسی ہی پسند آتی ہیں۔ آپ دیکھیں اسلام ہمیں اتنا پیارا دین ہے، اس نے صرف ہمیں لاز نہیں دے دیے بس اس کو یہ اس طرح سے مار دیا جائے، اس کو ایسے کیا جائے، ایسے نہیں کیا، بلکہ ہمارے لیے وہ تمام راستے بھی جو اس چیز کی طرف جاتے ہو نا ان کو بھی بند کر دیا کہ کوئی اینڈ اپ ہی نہ ہو کبھی زنا پہ، چاہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ پردے کے احکامات ہیں، یا آپ دیکھیں کہ فری منگلنگ آف مین اور ویمن ہے، یا پھر گھر کی جو ایک مقدس ایک تقدس ہے اس کو رکھنا ہو کہ کس طرح سے آپ نے گھر کے اندر اجازت لے کر جانا ہے، کیسے آپ نے نا محرم ہے تو ان کے ساتھ کتنے حد تک میل ملاپ ہو، کس طرح سے ہو، وہ ساری حدود ہمیں بتا دی تاکہ کوئی ایسے اینڈ اپ ہی نہ ہو، وہ سارے راستے ہی بند کر دی۔ اب وہ ہی اینڈ اپ ہوگا نا جو کہ خصلت نہیں، جس کو کوئی برا ہی ہوگا تو پھر وہ یہاں تک پہنچے گا، ادروائز کوئی ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی شریف اور شریف رہنا چاہے اور وہ یہاں تک پہنچ جائے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ چکے ہیں لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، اس راستے پہ بھی نہیں جانا جو زنا تک لے کر جائے، تقربوا، یہ نہیں فرمایا کہ نہیں کرنا تم نے زنا، فرمایا اس کے قریب بھی نہیں جانا، یہ دور دور سے، جیسے کوئی گندگی پڑی ہو تو آپ گندگی کے پاس نہیں جا کے کبھی کھڑے ہوتے، گندگی سے دور بھاگتے ہیں، بدبو سے دور بھاگتے ہیں، اسی طرح ایک مومن جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی ایسے راستے کی طرف بھی جائے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا اس کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سخت عذاب کا سامنا کرے گا، قیامت کے دن اس کے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ ذلت والے عذاب میں رہے گا۔ سورہ فرقان 68-69 کی یہ آیات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجر عورتیں آئی تھیں مکہ سے ہجرت کر کے تو ان سے جو بیعت لی تھی اس میں بھی یہ تھا کہ زنا نہیں کرنا، اتنا امپورٹنٹ ہے یہ بات۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت ہر طرف عام ہو جائے گی، شراب پی جائے گی اور زنا عام ہو جائے گا، یہ بخاری اور مسلم میں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے لوگوں کے سامنے سے گزرتی ہے تاکہ لوگوں کو اس کی خوشبو آئے وہ عورت زانیہ، یعنی اتنی ایسی پھیلنے والی خوشبو کے غیر محرموں تک پہنچے وہ عورت زانیہ، یعنی اب وہ زنا چاہتی ہے، وہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ چیز پیدا کرتی ہے کہ لوگ اس کی طرف مڑ مڑ کے دیکھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، یعنی گناہوں سے ان کو پاک نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں کتنی ساری وعیدیں ہیں ایسے تین آدمیوں کے لیے، ایک بوڑھا زانی، یعنی ایج بھی ہو گئی ہے پھر بھی اس نے یہ کام کو نہیں چھوڑا، کہ جس وقت انسان کی ایج اتنی ہو جائے تو پھر ویسے ہی اس کے اندر یہ جذبات کم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اس ایج میں بھی پہنچ کے یہ کام کر رہا ہے۔ پھر جھوٹا بادشاہ یا سردار یا حاکم جو بھی ہے، لیڈر جو جھوٹا ہو، یعنی تم اتنے بڑے اس کے اوپر پہنچ گئے ہو اب تو تمہیں جھوٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے بولنے کی، پھر بھی جھوٹ بولتے ہو، اور متکبر فقیر، کہ ایک فقیر ہے اس کے پاس کچھ نہیں پھر بھی تکبر اس کا ختم نہیں ہوتا، ان تین کو نا اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا، اس نے ان کو نہیں پاک کرے گا، ان سے بات ہی نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، سوچے گا کتنا یہ سخت گناہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمد اللہ کی قسم کسی شخص کو اللہ سے زیادہ اس پہ غیرت نہیں آتی کہ اس کا بندہ زنا کرے یا اس کی بندی زنا کرے، بخاری میں اور مسلم میں. یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت غیرت آتی ہے جب کوئی زنا کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے، صبح کے بعد ان سے پوچھتے تھے. پھر کوئی شخص جو اللہ چاہتا تھا وہ خواب بیان کرتا تھا. ایک دن صبح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آج رات خواب میں دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کے لے گئے، اور انہوں نے مجھے کہا آپ چلیں. میں ان کے ساتھ چلتا رہا، میں نے دیکھا ننگے مرد ہیں اور ننگی عورتیں، ایک تنور کی مثل میں تھے. ان کا بالائی حصہ، جو یہ تندور تھا نا، تندور ہوتا ہے اپنے جو روٹیوں کا جس میں لگاتے ہیں، وہ دیکھا ہوگا، اوپر سے اس کا حصہ منہ اس کا چھوٹا ہوتا ہے، نیچے بڑا کھلا ہوتا ہے. تو اسی طرح وہ بالائی حصہ اس کا تنگ تھا اور نیچلا حصہ کشادہ تھا، اور اس کے نیچے سے آگ جل رہی تھی. بالکل آپ ایک تندور کی اپنے ذہن میں لائے. جب آگ کے شعلے بھڑکتے تو وہ لوگ اوپر اٹھ جاتے، یعنی ننگے آدمی اور ننگی عورتیں تھے اس تندور کے اندر، اور وہ جو وہ آگ کا اتنا فلیم ہوتا کہ وہ اوپر کو آتے، جیسے آپ کو چیز اندر ڈالیں دیچکی میں تو وہ ابل کے اوپر کو آتی ہے نا اس طرح، اور جب آگ کم ہو جاتی تو وہ نیچے کر دیے جاتے. فرشتوں نے بتایا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں. یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور جس وقت انسان کوئی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے، جب توبہ کرتا ہے تو تب بھی ایمان واپس آتا ہے، اس کا ایمان اس کے اندر نہیں رہتا. ایک اور جگہ پہ آتا ہے بازار میں، یہ روایت ہے ترغیب و ترہیب میں بھی ہے، کہ حضرت برادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سات آسمان اور سات زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں، اور زانیوں کی جو شرم گاہوں کی بدبو ہوگی نا، اس سے جہنم والے بھی تکلیف میں ہوں گے، اتنی سخت شدید بدبو ہوگی. اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی. تو اس لیے اسی طرح ایک اور روایت ہے عبداللہ بن عمر سے، کہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اس عورت کے بستر پر بیٹھتا ہے جس کا شوہر غائب ہو، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کو قیامت کے ازدہوں میں سے کوئی سیاہ ازدہا بھنبھوڑ رہا ہو. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ازدہے کو اس کے اوپر قادر کر دے گا، یہ اس کی سزا ہوگی قیامت کے دن. تو اس کی جس کی سوچیں دنیا میں اتنی سخت سزا ہے کہ کوڑے یا رجم کرنا، خود سوچیں کہ اگر کوئی دنیا میں بچ جاتا ہے آخرت میں کتنی بڑی سزا ہوگی اس کی. دنیا میں بچ بھی جائے، دنیا میں نہیں بھی کسی کو پتہ چلا، دنیا میں وہ چھپا بھی گیا یا کسی طرح اس کا گناہ کسی کو پتہ نہیں ہوا، لیکن آخرت کی سزا سے کیسے بچا جا سکتا. اسی لیے وہ لوگ گناہ پھر فوراً آتے تھے. اس زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن سے اس طرح کا کوئی گناہ ہو گیا تھا تو وہ کیسے تڑپتے تھے کہ اب ہمیں جو ہے یہاں پاک کر دیا جائے. کہ دنیا کی سزا انسان سہ سکتا ہے، آخرت کی سہنی بہت مشکل ہے. تو جو زانی مرد ہیں، آپ دیکھیں اتنی ساری وعیدیں سنائی گئیں تاکہ کوئی انسان بھی ایسا کام کرنے سے ڈرے، تو بتایا گیا کہ اس کی دلچسپی ہی نہیں ہوتی، اس کو ایسی عورتیں پھر چاہیے ہوتی ہیں جو اس کے مزاج کے مطابق ہوتی ہیں نا، جو اس کے ساتھ ایسے کاموں میں یا تو ایسے وہ بھی کام کرتی رہیں اور یہ بھی کرتے رہیں، تو ان کو بھی نہیں کوئی پرواہ اور ان کو بھی نہیں کوئی پرواہ، نہ مجھے روکے اور نہ میں اس کو روکوں. اس کو کہتے ہیں نا دیوس، یعنی جس کو کہ یہ پرواہ نہ ہو کہ اس کی بیٹی یا اس کی بہن یا اس کی بیوی یا اس کی ماں کوئی غلط کام کر رہی ہے اور اس کو کوئی آبجیکشن ہی نہ ہو، یعنی بے غیرت جس کو کہتے ہیں. آدمی بے غیرت ہو جائے نا تو اس کو دیوس کہتے ہیں. تو دیوس کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ اس کے اوپر جنت حرام ہے، حرام ہے اس کے اوپر، کہ وہ جو ہے نا وہ کہ بھائی ویمن لب ہے، اور یا پھر دئی دئی اتنے بھی نہیں آج کل ایسے ہونا چاہیے کہ ذرا ذرا سی بات کو اتنا مائنڈ ہم کریں، تو ہم بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں، ہم بڑے لبرل ہیں، ہم بڑے ایسے ہیں، تو اب ہماری عورتیں کچھ بھی کرتی رہیں تو ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا،
چاہے وہ کسی ساتھ بھی گھومے، کسی ساتھ بھی تعلقات رکھے، تو وہ مائنڈ ہی نہ کرے جو، تو پھر ایسے انسان کے اوپر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ تو آزادی کے نام پہ دیکھیں آج کل کتنا کچھ ہو رہا ہے نا، ہم آزاد ہیں اور ہم بڑے وہ ہیں۔ تو جو اسی طرح جو زانیہ ہیں، لا ینکحوہا الا زان او مشرک، زنا کرنے والی عورت وہ نہیں نکاح کرے اس سے مگر زانی یا مشرک، اس کو اس کے ساتھ بھی وہی نکاح کرتا ہے جو زانی اور مشرک ہوتا ہے، وہ بھی خود ایسے چاہتی ہے جو زانی اور مشرک ہو۔ مرد بھی جو ہوتا ہے وہ ایسی عورتیں چاہتا ہے، عورتیں بھی جو ایسی اس کام میں ہوتی ہیں وہ بھی ایسے ہی مرد چاہتی ہیں، ان کو بھی دیوس ہی پسند ہوتے ہیں کہ ہمیں نہ کسی چیز میں روک ٹوک کریں، ہم چاہے کئی جگہ پہ دوستیاں کریں یا کئی جگہ پہ بھی کچھ کریں، کوئی ہمیں کچھ کہنے والا نہ ہو، کون ہمیں پوچھے گا کہ ہم گھر سے باہر کہاں ہیں اور کس آدمی کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے کہا گیا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ان کے میچ ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا اس کا معنی کیا ہے؟ دوسرا اس کا معنی ہے کہ نکاح سے مراد مطلب ہے کہ زنا ہی جمع کرنا، زانی آدمی کے ساتھ کوئی عورت ایسا تعلق، ایسا ریلیشن شپ نہیں رکھے گی مگر خود ہی جو زانیاں ہو یا جو مشرکہ ہو، جو شرک کرتی ہے وہ اس کو بھی نہیں کوئی پرواہ ہے، وہ ہی ایسے آدمیوں کے ساتھ تعلق رکھے گی، کوئی شریف عورت تو نہیں رکھے گی، شریف عورت تو اس کے ساتھ یہ کام نہیں کرے گی۔ اور اسی طرح وہ زانی عورت ہے، لا ینکی ہوا، پھر نکاح کا معنی یہاں پہ ہم کیا لیں گے؟ جمع کا، یعنی اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ میں کون انوالو ہوگا؟ جو خود بھی ویسا ہی آدمی ہو، وہ شریف آدمی تو ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ حرم ذلک علی المؤمنین، حرام کر دیا اللہ نے زنا کو تو ایمان والوں کے اوپر، ایمان والے تو اس چیز کے اندر پڑتے ہی نہیں ہیں، وہ اسے کوسوں دور جاتے ہیں، وہ اسے بھاگتے ہیں، وہ پاک دامن عورتیں چاہتے ہیں اور وہ خود بھی پاک دامن ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جن مردوں کے اندر جو بہت لوز کیریکٹر کے ہوتے ہیں نا، انہیں کو ایسی عورتیں بھی پھر بھاتی ہیں جو لوز کیریکٹر کی ہوتی ہیں۔ شریف آدمی جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی شریف ہی عورت اس کو ملے۔ اسی طرح اس چیز سے ایک طرح سے ایک اور معنی بھی اس کا دیکھتے ہیں، اسی طرح اس چیز میں منع کیا گیا ہے کہ کوئی جو بھی ولی ہیں، وہ گھر والے ہیں یا مومن مرد ہیں، وہ نہ نکاح کریں جو زانی ہے، وہ نہیں نکاح اس کے ساتھ نہ نکاح کرو کوئی پاک دامن عورت کا، بلکہ اس کے لیے زانیاں یا کوئی مشرکہ ہی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح زانی عورت کو کوئی نکاح نہ کریں اس کے ساتھ مگر جو زنا والا آدمی ہو یا کوئی مشرک ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی اگر شادی کسی پاک دامن کے ساتھ کر دی جائے تو اول تو نبھا ہی نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے نا، ایک عورت نہیں برداشت کر سکتی کہ اس کا شوہر اس طرح کے کسی افیئر میں انوالو ہو، اور اگر وہ برداشت کر کے رہ بھی جائے تو پھر بھی اذیت ہے اس عورت کے لیے ہمیشہ کی۔ اس لیے ایسی جگہوں پہ ایسا نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ نہیں تو دیکھیں ہم تو کئیوں کو جانتے ہیں کہ جو ان کے ہسبینڈ صحیح نہیں ہیں، وہ عورتیں تو بڑی پاک دامن اور اس طرح ہیں اور ایسے ہیں، تو ایسے کہیں کہیں ایکسیپشنل کیس ہو جاتے ہیں، مگر اس چیز کو ایک پوائنٹ بنانا چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کا، بہنوں کا نکاح ایسی جگہ پہ نہ کیا جائے، ایسی مردوں کو دیکھا جائے جو نیک ہوں اور صالح ہوں، اگر وہ خود نیک اور صالح ہیں تو ان کو وہ ڈیزرو کرتی ہیں ان کو ایسے ہی مرد ملے۔ کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں معاشرے میں زیادہ تر جو چیز دیکھی جاتی ہے نا، وہ دیکھا جاتا ہے کہ پیسہ کتنا ہے، جاب کہاں لگی ہوئی ہے، اور اگر کوئی ایسی بات کا پتہ بھی چل جائے نا تو آگے سے کیا کہتے ہیں، تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا شادی کے بعد، ٹھیک ہو جائے گا شادی کے بعد کوئی سلوشن نہیں ہے، ہمارا دین ہمیں اس سے منع کرتا ہے کہ نہ، انلیس کہ کوئی توبہ کر لے، ہاں کوئی توبہ کر لے تو وہ الگ بات ہے، اس کا پھر یہاں پہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابن عباس کے پاس ایک آدمی نے آ کے پوچھا کہ ایک ایسی عورت ہے، اس سے میرا برا تعلق تھا اور لیکن اب اللہ نے ہمیں توبہ کی توفیق دے دی، یعنی اس نے بھی توبہ کر لی، میں نے بھی، تو میں چاہتا ہوں کہ اسے نکاح کر لوں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ زانی زانی سے ہی نکاح کرے اور مشرکہ سے ہی نکاح کرتا ہے،
تو آپ نے فرمایا نہیں اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے, تم اب اس سے نکاح کر سکتے ہو, اب کوئی گناہ نہیں اس کے اندر, تم اب اس کے, کیونکہ دونوں نے توبہ کر لی نا, انلیس کہ کوئی توبہ کر لے پہلی زندگی کے اندر کوئی ایسا تھا بھی, اس کے بعد اب آ کے اس نے اپنے آپ کو صحیح کر لیا تو پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. تو یہاں پہ ہمیں کرائیٹیریا پتہ چل جاتا ہے کس کے لیے کس کو سوٹیبل ہونا چاہیے, کس کے لیے کون ہونا چاہیے. اور یہ ساری باتیں یاد رکھیں, پھر ہمیں ایک آیت جو پہلی ہے اس کو یاد رکھنا کہ یہ ساری رب العالمین کی طرف سے ہیں, اور جس کے نزدیک اللہ رب العالمین ہے نا, اور اللہ تعالیٰ کی جتنی اہمیت ہے اتنے اس کے احکامات کی تعظیم بھی ہوگی, اتنا ہی وہ اللہ کے حکموں کو سیریسلی لے گا. ٹھیک ہے, یہ لائٹلی لینے والی باتیں نہیں ہیں اس کے اندر.